الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ. الحمدللہ سورہ رعد 13واں پارہ آیت نمبر 14 تک ہمارا درس ہو چکا تھا. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا کرہا وظلالہم بالغدو والآصال. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خوشی سے خواہ مجبور ہو کر اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کے سائے ہر صبح و شام. ناظرین اکرام, یہاں فرمایا گیا کہ آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں اور زمین میں جتنے اہل ایمان ہیں سب خوشی سے جبکہ کافر و منافق شدت اور تنگی کی حالت میں مجبور ہو کر اللہ پاک ہی کو سجدہ کرتے ہیں. اور سجدے کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ حکم الہی کے سامنے بے بس ہیں اور اللہ پاک جیسے چاہے ان میں تصرف فرماتا ہے اور سب اللہ پاک کے قانون فطرت کے پابند ہیں. یاد رہے کہ اس آیت کو پڑھنے اور سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے. یہاں پر مزید آگے فرمایا کہ ان کے سائے ہر صبح و شام, یعنی سائے بھی سجدہ کرتے ہیں, اور اس سے مراد یہ ہے کہ سائے بھی اول و آخر اللہ پاک کے حکم کے پابند ہیں. جتنا وہ چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے, جتنا چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے. سائے تو سارا دن ہی ہوتے ہیں لیکن آیت میں صبح و شام کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ ان دو اوقات میں سایوں کا چھوٹا یا بڑا ہونا واضح طور پر نظر آتا ہے. آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تم فرماؤ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ تم خود ہی فرما دو اللہ. تم فرماؤ تو اے لوگو کیا تم نے اس کے سوا مددگار بنا رکھے ہیں جو اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ تم فرماؤ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو جائیں گے, یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو جائیں گے, یا کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی تخلیق کی طرح کچھ پیدا کیا ہو؟ تو ان کافروں کو پیدا کرنے کا معاملہ ایک جیسا لگا ہو. تم فرماؤ اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے. ناظرین اکرام, یہاں پر فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان مشرکین سے فرمائیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے, ان کے معاملات کی تدبیر کون فرماتا ہے, ان دونوں کو پیدا کرنے والا کون ہے. اگر وہ جواب نہ دیں تو آپ خود ہی فرما دیں کہ زمین و آسمان کا رب اللہ پاک ہے, کیونکہ اس سوال کا اس کے سوا اور کوئی جواب ہی نہیں. اور مشرکین بھی اللہ کے غیر کی, اللہ پاک کے علاوہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں, اس کے باوجود اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ پاک ہے. جب یہ امر مسلم ہے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مشرکین سے فرما دیں کہ کیا تم نے زمین و آسمان کے رب کے سوا بتوں کو مددگار بنا رکھا ہے, حالانکہ وہ بت اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. جب ان کی بے قدرتی اور بے چارگی کا یہ عالم ہے تو وہ دوسرے کو کیا نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ایسوں کو معبود بنانا اور اس کے بالمقابل خالق رازق قوی اور قادر کو چھوڑ دینا انتہا درجے کی گمراہی ہے. پھر فرمایا کہ تم فرماؤ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو جائیں گے. یہاں پر اللہ پاک نے بتوں کو پوجنے والے مشرکین اور اللہ پاک کی عبادت کرنے والے مومنین کی ایک مثال بیان فرمائی ہے. چنانچہ فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں, یا اندھیرے اور روشنی برابر ہو جائیں گے؟ تو جس طرح اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے, اسی طرح کافر اور مومن بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور جس طرح اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر و شرک اور ایمان بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کافر کو اندھے جیسا اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اندھا انسان درست راستے پر نہیں چلتا، اسی طرح کافر بھی سیدھے راستے پر نہیں چلتا۔ پھر آگے فرمایا کہ کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیے ہیں؟ یہاں پر مزید بت پرستوں کا رد کیا گیا ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ مشرکین جو بتوں کو اللہ پاک کا شریک قرار دیتے ہیں، کیا ان کے علم میں ہے کہ بتوں نے بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہے، جس کی وجہ سے انہیں یہ شبہ ہو گیا کہ بت بھی خالق ہیں اور اللہ پاک بھی خالق ہے؟ اور جب اللہ پاک اپنے خالق ہونے کی وجہ سے عبادت کا مستحق ہے، تو یہ بت بھی اس وجہ سے عبادت کے مستحق ٹھہرے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مشرکین یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ بتوں نے کبھی کوئی چیز پیدا نہیں کی، بلکہ انہیں خود ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے، ان کے پوجنے والوں نے انہیں تیار کیا ہے۔ تو جب حق بات یہی ہے، تو مشرکین کا بتوں کو عبادت میں اللہ پاک کا شریک ٹھہرانا جہالت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور حقیقت یہی ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ پاک ہے، اور وہی سب پر غالب ہے، اور سب کچھ اسی کی قدرت اور اختیار میں ہے۔ دنیا اور آخرت میں جو کچھ کسی کے پاس ہے یا ہوگا، وہ سب اللہ پاک کے دینے سے ہے اور ہوگا۔ جیسے فرشتوں کی عظیم قوتیں، انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم کی عظیم طاقتیں، معجزات و کرامات، اور یوں ہی دنیا میں لوگوں کی بادشاہتیں، ملکیتیں، حکومتیں وغیرہ، سب اللہ پاک کے دینے سے ہیں۔ اللہ پاک کے ارادے کے بغیر کوئی ایک ذرے کا بھی مالک و مختار نہیں بن سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، انزل من السماء ماء فسالت اودیتم بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثلہ كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنی اپنی گنجائش کی بقدر بہہ نکلے، تو پانی کی رو اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا لائی، اور زیور یا کوئی دوسرا سامان بنانے کے لیے جس پر وہ آگ دہکاتے ہیں، اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، تو جھاگ تو ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ پانی جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پچھلی آیت میں اللہ پاک نے مومن اور کافر کو آنکھ والے اور اندھے سے، ایمان اور کفر کو روشنی اور اندھیرے سے تشبیہ دے کر ہمیں سمجھایا تھا، جبکہ اس آیت میں ایمان اور کفر کی ایک اور مثال بیان کی جا رہی ہے۔ مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ باطل اس جھاگ کی طرح ہوتا ہے جو ندیوں میں ان کی وسعت کے مطابق بہتے پانی کی سطح پر، اور سونا چاندی، تانبا، پیتل وغیرہ پگھلی ہوئی معدنیات کی مائع سطح پر ظاہر ہوتی ہے، جبکہ حق جھاگ کے علاوہ باقی بچ جانے والی اصل چیز کی طرح ہوتا ہے۔ تو جس طرح بہتے پانی یا پگھلی ہوئی معدنیات کی سطح پر جھاگ ظاہر ہو کر جلدی ہی ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی باطل اگرچہ کتنا ہی ابھر جائے، بڑا بڑا دکھے، اور بعض حالتوں اور وقتوں میں جھاگ کی طرح حد سے اونچا ہو جائے، لیکن آخر کار مٹ جاتا ہے، اور حق اصل چیز اور صاف جوہر کی طرح باقی اور ثابت رہتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت میں مذکور مثال کی بہت اچھی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں پانی سے مراد قرآن پاک، اور ندیوں سے مراد بندوں کے دل ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے اپنی کبریائی، جلالت اور احسان کے آسمان سے رحمت کا پانی یعنی قرآن بندوں کے دلوں کی ندیوں میں نازل فرمایا۔ تو جس طرح ندیوں میں پانی جگہ پاتا ہے، اسی طرح دلوں میں قرآنی علوم کے انوار جگہ پاتے ہیں، اور جس طرح ندیوں میں ان کی گنجائش اور وسعت کے اعتبار سے پانی کم یا زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح دلوں کی پاکیزگی اور نجاست، قوت فہم کی زیادتی اور کمی کے اعتبار سے ان میں قرآن پاک کے انوار کم اور زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جس طرح بہتے پانی کی سطح پر ابھرنے والی جھاگ اور پگھلی ہوئی معدنیات کی سطح پر ظاہر ہونے والا میل کچیل جلدی زائل ہو جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کے مضامین میں بظاہر جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں، وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور علماء کے بیانات سے جلد زائل ہو جاتے ہیں، اور عقائد، شرعی احکام کی تصریحات، ہدایات اور علمی نکات باقی رہ جاتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے, اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے, ان کے لیے برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. ناظرین کرام, اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کیا, اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے, تو انہی کے لیے بھلائی یعنی جنت ہے, اور جو لوگ اپنے کفر و شرک پر قائم رہے ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ اس قدر خوفناک اور تکلیف دہ حالت میں ہوں گے کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے فدیے کے طور پر دے دیتے, لیکن ان کی جان پھر بھی نہیں چھوٹے گی. اس آیت میں اگرچہ کفار کے حساب میں سختی کیے جانے کا ذکر ہے, لیکن جدا گانا طور پر مسلمانوں کو بھی حساب کی سختی کے معاملے میں ڈرایا گیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بعض نمازوں میں یہ عرض کرتے ہوئے سنا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان حساب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا, آسان حساب یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال پر نظر کرا دی جائے پھر اسے معافی دے دی جائے. اے عائشہ, جس سے حساب میں اس دن جرا کی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں بھی ناظرین اپنے حساب کے بارے میں فکر کرنی چاہیے اور ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے جن کی برکت سے اللہ پاک حساب میں آسانی فرماتا ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین اوصاف جس شخص میں ہوں گے اللہ پاک اس کے حساب میں آسانی فرمائے گا اور اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, وہ کون سے اوصاف ہیں؟ ارشاد فرمایا, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم سے رشتہ داری ختم کرے تم اس سے رشتہ داری جوڑو, اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. جب تم ایسا کرو گے تو اللہ پاک اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں حساب کی فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, نیک اعمال میں مصروف رہنے کا جذبہ عطا فرمائے, اور آسانی سے ہمیں بے حساب و کتاب اپنے کرم والے بھلائی والے گھر جنت الفردوس میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمائے. اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے, افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے, تو کیا وہ اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں, وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور معاہدے کو توڑتے نہیں. ناظرین کرام, اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے, اور وہ اس پر ایمان لاتا اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے, تو کیا وہ اس جیسا ہے جو دل کا اندھا ہے, جو حق کو جانتا ہے, نہ قرآن پر ایمان لاتا ہے, نہ اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, یہ آیت حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. ایک قول یہ کہ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں اتری. حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان آیات میں اگرچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اچھی صفات پر ان کی تعریف کی گئی اور ان صفات کے بدلے بھلائی کا وعدہ فرمایا گیا, اور ابو جہل کی بری صفات کی مذمت کی گئی اور ان بری صفات کے بدلے برے انجام کی وعید سنائی گئی، لیکن چونکہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ سبب نزول کی خصوصیت کا، لہذا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے وعدے کی آیات میں قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ بھی شامل ہیں جو حضرت حمزہ کے نقش قدم پر چلیں گے اور ان جیسی صفات اپنائیں گے۔ یوں ہی ابو جہل کے لیے وعید کی آیات میں قیامت تک آنے والے وہ تمام افراد داخل ہیں جو ابو جہل کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، یعنی قرآن کی نصیحتیں وہی قبول کرتے ہیں اور ان نصیحتوں پر وہی عمل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، اور ان کی عقل وہم کے عارضے سے صاف ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور وعدے کو نہیں توڑتے، یعنی آخرت کا انجام انہی کے لیے جو اللہ پاک سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں کہ اس کی ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، اللہ پاک سے کیے ہوئے عہد اور ان معاہدوں کو نہیں توڑتے جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی تمام کتابوں اور اس کے کل رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض کو مان کر اور بعض سے منکر ہو کر ان میں تفریق نہیں کرتے۔ یہی معنی ہے کہ رشتہ داری کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں اور رشتہ داری نہیں توڑتے۔ اسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابتیں اور ایمانی قرابتیں بھی داخل ہیں۔ سادات کرام کا احترام، مسلمانوں کے ساتھ محبت، احسان، ان کی مدد کرنا، ان کی طرف سے مدافعت کرنا، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، سلام اور دعا کرنا، مسلمان مریضوں کی عیادت کرنا، اپنے دوستوں، خادموں، ہمسایوں اور سفر کے ساتھیوں کے حقوق کی رعایت کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کا رزق فراخ ہو اور اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داری جوڑنے کی نیکی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدلہ لینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور بری باتوں سے منع نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے نزدیک ساتھیوں میں وہ بہتر ہے جو اپنے ساتھی کا خیر خواہ ہو، اور پڑوسیوں میں اللہ پاک کے نزدیک وہ بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ یعنی بھلا کرنے والا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے ظالم کے حوالے کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے تو اللہ پاک اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے۔ جو شخص مسلمان سے کسی ایک تکلیف کو دور کر دے تو اللہ پاک قیامت کی تکالیف میں سے اس کی ایک تکلیف دور کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ پاک قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی منافق کے مقابلے میں مومن کی حمایت کی تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کی حمایت میں ایک فرشتہ کھڑا کرے گا جو اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گا، اور جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام لگائے تو اللہ پاک اسے جہنم کے پل پر روک لے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ پاک کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داری جوڑنے وغیرہ جن چیزوں کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے انہیں بجا لانے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے ڈرتے بھی ہوں۔ اور اللہ پاک سے ڈرنا یہ بھی بہت اچھی نیکی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن شریف میں جو ہے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضائل بیان فرمائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس مومن بندے کی آنکھوں سے اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلیں، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو بہ کر اس کے چہرے پر آ جائیں، تو اللہ پاک اسے جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک کے خوف سے بندے کا بدن لرزنے لگے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور اعمال کا محاسبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے آخر میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے اور آخرت کی تیاری کرتا رہے۔ حضرت شداد بن عوص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، جبکہ عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ پاک سے امید رکھے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں جو فرمایا کہ جو اپنا محاسبہ کرے، یعنی قیامت کے حساب سے پہلے دنیا ہی میں نفس کا محاسبہ کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ، قیامت کے دن اس آدمی کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا ہی میں اپنا حساب کر لیا ہوگا۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک پرہیزگار شمار نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس کا ایسا محاسبہ نہ کرے جیسے اپنے شریک سے، اپنے پارٹنر سے کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے کھایا، کہاں سے پہنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح تاجر دنیا میں ایک ایک پیسے کا حساب کر کے کمی زیادتی کے راستوں کی حفاظت کرتا ہے حتیٰ کہ اسے اس میں کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، تو اسے چاہیے کہ نفس کے معمولی سے نقصان اور مکر و فریب سے بھی بچے، کیونکہ یہ بڑا دھوکے باز اور مکار ہے۔ لہٰذا پہلے اس سے پورے دن کی گفتگو کا صحیح جواب طلب کرے اور اپنے نفس سے اس بات کا خود حساب لے جس کا قیامت کے دن دوسرے لیں گے۔ اسی طرح نظر بلکہ دل کے خیالات اور وسوسوں، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے، حتیٰ کہ خاموشی کا بھی حساب لے کہ اس نے خاموشی کیوں اختیار کی تھی۔ سکون کے بارے میں پوچھ گچھ کرے، اس کا کیا مقصد تھا۔ جب ان تمام باتوں کا علم ہو جائے جو نفس پر واجب تھیں اور اس کے نزدیک صحیح طور پر ثابت ہو جائے کہ کس قدر واجب کی ادائیگی ہوئی ہے، تو اس قدر کا حساب ہو گیا۔ اب جو باقی رہ گیا اسے نفس کے ذمے لکھ لے اور اسے دل کے کاغذ پر بھی لکھ دے، جیسے اپنے شریک کے ذمے باقی حساب کو لکھ لیتا ہے اور حساب و کتاب کے رجسٹر میں اسے درج کر دیتا ہے۔ پھر جب نفس قرضدار ٹھہرا تو ممکن ہے کہ اس سے قرض وصول کرے، کچھ تاوان کے ذریعے، کچھ اس کی واپسی سے، اور بعض کے حوالے سے اسے سزا دے، اور یہ سب کچھ حساب کی تحقیق کے بعد ہی ممکن ہے، تاکہ جس قدر واجب باقی ہے اس کی تمیز ہو سکے۔ اور اسے چاہیے کہ اپنے تمام ظاہری اور باطنی اعضاء کے حوالے سے اپنے نفس سے ایک ایک دن کی ہر ہر گھڑی کا حساب کرتا رہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلا درس آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔